بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کا جو بیان ہے غالباً یوں سمجھنا چاہیے کہ شوال اور ذیقعدہ کا نصف سے زائد مہینہ گزر جانے کے بعد آپ سے تخاطب ہے اور سوالات اس عرصے میں بہت سے جمع ہو گئے، اور دو ہفتے سے یہ کوشش تھی کہ جمعہ کے دن نماز کے بعد جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اس میں اس بوجھ کو کچھ کم کیا جائے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور آج اس کے باوجود آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات حاضر ہیں. اور اس آج کے بیان کے تین حصے ہیں. ایک حصہ سوال و جواب پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ ہم نے کیا آپ سے عرض کیا تھا اور آپ نے اس کا کیا جواب دیا، اور جو ہمارا احتساب ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور پوری دنیا میں جو جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے اور سنتے ہیں، آج یہاں پر کیا بیتی ہے اور کس وجہ سے بیرون ملک سے اور خاص طور پر خالد صاحب کی کالز اور گلزار صاحب کی کالز اٹینڈ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی، وہ چیز، وہ فتنہ، آزمائش اور وہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. تمام وہ لوگ جنہیں ندوہ سے دلچسپی ہے یا وہ اس میں عملاً مالی طور پہ یا فون کے ذریعے یا محبت کے ساتھ یا دعا کے ساتھ شرکت فرماتے رہتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ دریافت کیا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہیں بھی کہی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مسلک ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس قسم کے جملے آپ کو تقریباً تمام ائمہ سے مل جائیں گے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اصلاً مالکی ہیں، انہوں نے اس بات کو اپنی کتابوں میں بہت زیادہ نقل بھی کیا ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے. آپ ان کی کتاب الانقاء، یہ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کے حالات میں انہوں نے بیان کی ہے، اور اس کی تیسری جلد میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی صحیح حدیث ہے اگر ہمارا مسلک اس کے خلاف ہو جائے اور وہ حدیث ہم تک نہ پہنچی ہو یا کسی بھی وجہ سے، تو حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا حاشیہ ابن عابدین رحمہ اللہ، ڈاکٹر حسام الدین فرفور، انہوں نے اس پر بہت اچھا کام کیا ہے. اس کی پہلی جلد کے 221 نمبر صفحے پہ انہوں نے لکھا ہے کہ صحن الامام، ہمارے امام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کی تصدیق اور تصحیح ہے کہ انہ قال، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، فہو مذہبی، وہی میرا مسلک اور مذہب ہے. اور پھر انہوں نے علامہ بیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے الاشباہ والنظائر، جس کی شرح لکھی ہے، اس کا بھی حوالہ دیا ہے. اور ابن شاہنہ نے جو ہدایہ کی شرح لکھی ہے رحمہ اللہ، ان سب کے حوالے دیے ہیں. کہ اذا صح الحدیث، جب حدیث شریف سے کوئی بات ثابت ہو جائے، وکان علی خلاف المذہب، اور وہ حنفی فقہ کے خلاف ہو، تو عمل بالحدیث، حدیث پہ عمل کیا جائے گا، اور یہ اس حدیث پہ عمل کرنا یہ بھی حنفی فقہ کے اس اصول کے مطابق ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں عقل اور قیاس اور جو چیزیں بھی ہیں ان سب کو ہٹا کر فتویٰ حدیث کے مطابق دیتے، اور اسی لیے انہوں نے خود یہ شامی رحمت اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی جو تقلید کرتا ہے اور وہ حنفی ہے اور اس بات پہ عمل کر لے گا جو وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تو وہ حنفیت سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس سلسلے میں ایک چیز یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ اہل حدیث حضرات جو اس دلیل کو پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث کوئی بھی، مثلا رفع یدین ہے، مثلا آمین بالجہر ہے، مثلا تراوی ہیں، یہ سب احادیث ائمہ احناف تک جب پہنچیں تو انہوں نے کیا جواب دیا، وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث آپ ہمارے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں ہے یہ بھی صحیح، لیکن یہ حدیث منسوخ ہے، کینسل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پہ اپنی اس پچھلی بات کو کینسل کر دیا تھا۔ مثلاً بزدوی فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواتین یہ قبرستان میں جا سکتی ہیں، اب ایک طرف حدیث میں آیا کہ مت جاؤ، بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم یقیناً ان کا قول ہٹا دیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اور خواتین کے متعلق اس پہ عمل کریں گے، بالکل نہیں جائیں گے، ہونا تو یہی چاہیے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا اور وہ کب فرمایا، خیبر کی فتح سے پہلے آپ نے منع کر دیا تھا کہ خواتین قبرستان میں نہیں جائیں، خیبر کی فتح کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے تین چیزوں کے متعلق تمہیں کہا تھا اور میں اسے اب تبدیل کرتا ہوں، ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ گدھے حلال تھے، میں آج اسے حرام قرار دے رہا ہوں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بالکل چولوں پہ چڑی ہوئی ہانڈیاں اٹھا کر پھینک دی گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام ارشاد فرما دیا تھا۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا رہا نا کہ قبرستان نہ جایا کرو، تو میں اب کہتا ہوں کہ الان فزوروہا، اب قبرستان جایا کرو، فانہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں قبر دیکھ کے اپنی قبر یاد آئے گی، آخرت تمہیں یاد آئے گی۔ اب یہاں پر حنفی فقہا کہتے ہیں بزدری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا تو سب کو کیا تھا، جب اجازت دی تو جتنی تو سب کے لیے ہونی چاہیے نا، یہ نہیں فرمایا کہ سوائے عورتوں کے، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف مردوں کے لیے اجازت دے رہا ہوں، جب اس کو ابسلوٹلی کہا ہے کہ تم منع کیے جاتے ہو، ہر کوئی نہو منع کیے گئے، اور یہاں پر الان فزور ہوا، تو مرد و عورت کی تقسیم نہیں کی۔ اس لیے حنفی فقہا رحمہم اللہ میں ایک پورے گروہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر خاتون وہاں جا کر غیر شرعی حرکات کی مرتکب نہ ہو تو اسے جانے کی اجازت، لیکن پھر اس پہ ہمارا بھی اشکال ہے، یہ نہیں ہے کہ حنفی فقہا ایسے ہی جامد ہے اور آنے والے سوچتے نہیں، ہمارے حضرات یہی کہتے تھے، حدیث شریف پڑھتے ہوئے بھی یہ بات جب آئی تھی تو اساتذہ نے یہی بتایا، اور انہوں نے کہا کہ خواتین اگر وہ غیر شرعی حرکات کی مرتکب نہ ہو تو انہیں بھی اجازت ہے۔ ہم نے کہا حضرت یہ قید کیوں ہے خواتین کہ اگر مرد غیر شرعی حرکات کا مرتکب ہو، جا کر قبر کے ساتھ ایسے معاملے کرے جو شریعت نے منع کیے ہیں، تو کیا اس کو بھی منع کر دیں گے؟ فرمایا ہاں منع کر دیں گے، تو پھر تو دونوں کا ہوا نا حضرت، ہم کیوں عورتوں اور مردوں کو اس معاملے میں الگ کر رہے ہیں؟ تو جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ہنس پڑے، اور فرمایا یہ تمہاری جرح ٹھیک ہے، اور جگہ بھی کتابوں میں لکھا. تو اس سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حنفی فقہ کے مقابلے میں جو حدیث لا رہے ہیں کہیں یہ منسوخ تو نہیں، کہیں کینسل تو نہیں. اسی لیے تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین کہتے ہیں ہم نے دنیا میں سب سے بڑا آدمی جو دیکھا، جو ہمیشہ اس تفتیش اور کھوج میں رہتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو منسوخ کر چکے ہوں، کینسل ہو گیا ہو، اور آج میں دوسری طرف کی حدیث سن کے اسی پہ عمل کرنے لگ جاؤں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تبدیل فرما دیا تھا. تابعین کہتے ہیں سب سے بڑا آدمی اس میدان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ تلاش کرتے تھے ایسی احادیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک انہیں قائم رکھا ہے، ان کو منسوخ نہیں کیا. اسی لیے معروف کرخی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے فقیہ اور حنفیہ کے آئمہ میں سے ہیں، وہ کسی طور امام یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ سے کم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دو چیزوں کا ان پہ غلبہ ہو گیا تھا. ایک تو غلبہ ان پہ عقلیات کا ہو گیا تھا، بہت عقل، بہت سمجھداری کی باتیں کرتے تھے. قرآن کریم کی تفسیر، حدیث، فقہ، کوئی بھی چیز آتی تھی تو وہ اس پہ فقہی عقلی اعتبار سے بحث کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کیا. اسی لیے ان میں اعتزال بھی آ گیا تھا، اور دوسری چیز اس پہ ان پہ تصوف کا غلبہ ہو گیا تھا، زہد کا غلبہ ہو گیا تھا. آخری عمر میں گویا دنیا کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر نہ امام یوسف سے اور امام محمد رحمہ اللہ سے کم نہیں تھے. امام محمد رحمۃ اللہ تعلیم کی طرف چلے گئے، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس ہو گئے، ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہوا. کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ حدیث جو حنفی فقہ کے خلاف ہے یا وہ کینسل ہے، اور یا ہم اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ اور تاویل کریں گے. اب اس کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کیوں بھائی حنفیہ کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ان کا مطلب یہ ہے کہ حنفی فقہ نے جو فتوے دیے ہیں اس کے خلاف آپ احادیث لائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا تو یہ حدیث کینسل ہے، اور یا پھر اس حدیث کی اس طرح سے تشریح کی جائے گی، اور حنفی فقہ میں کیا ہے، ان کے پاس حدیث سے کہاں سے دلیل ہے، وہ اس کو کریں گے. مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث میں یہ ثابت ہے، حتیٰ کہ ہمارے تینوں ائمہ اس بات کے قائل ہیں، مالکی، شافعی اور حنبلی، کے نمازوں کو جمع کر لیا جائے. حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اور لوگوں نماز فرض کی گئی ہے تم پر وقت کی پابندی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جب تک وقت کی پابندی ہو سکتی ہے نا ہم نہیں کریں گے، دو نمازوں کو جمع نہیں کریں گے. خواتین مساجد میں آ کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آتی تھی. حنفی فقہا کے آئی، انہوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع نہیں کر دیا تھا عورتوں کو مسجد آنے سے، ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ مت آیا کرو مسجدوں میں، اب وہ زمانہ نہیں رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی زندہ تھے، سارے سب زندہ تھے، کسی نے کیوں نہیں اعتراض کیا، قانون بنا دیا انہوں نے اسٹیٹ کا. تو اس لیے یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی درست، امام شافعی بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے کہا فضل ربو قولی علی الحائج، میری بات، میرا فتویٰ اٹھا کے دیوار پہ دے مارو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے خلاف ہے. لیکن دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کس عمل کے خلاف ہے، وہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، دونوں میں کتنا سمجھنے کا فرق ہے اور کیا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوزائی سے کہا تھا، اوزائی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، 150-200 سال ان کی فقہ وہاں چلتی رہی ہے افریقہ میں، پھر وہ مالکی فقہ میں ضم ہو گئی تھی. تو وہ حرمین شریفین میں ان کی ملاقات ہوئی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کا تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے. نافع نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ یہ فرماتے ہیں اور مجھ سے اسود نے اور علقمہ نے یہ کہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ ابراہیم نخعی یہ کہتے تھے کہ علقمہ یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھا اور وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، پھر انہوں نے تقابل کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحابیت کی وجہ سے وہ بڑے ہیں، وگرنہ دین کی سمجھ میں وہ علقمہ اور اسود کے مقابلے کے فرد نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دین سمجھنے میں زیادہ ماہر تھے بنسبت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ جب بات تابعین تک آ جائے فنحن رجال وہم رجال، وہ بھی مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا دلائل کا حق اور دلائل کو پیش کرنا، یہ چیزیں ان کی صحیح ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بھی کا، امام مالک رحمۃ اللہ بھی یہی فرماتے تھے، لیکن یہ ثابت تو کر دیا جائے نا کہ فلاں امام کا فتویٰ فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو پھر بات آگے چلتی ہے۔ اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنے ائمہ کرام رحمہ اللہ کے فقہ کو اور ان چیزوں کو حدیث کے مقابلے میں لے آئیں، ہمیں تو ایک گنا یہ بھی بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ ولیعاذ باللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا کسی بھی جھوٹے نبی سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما دیں اور ان کے مقابلے میں کسی بھی امام کی کوئی روایت یہ وہ نہیں کی جا سکتی، وہ اسی وقت کرتے ہیں جب کسی صاحب علم کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا علت اور وجہ ہے کہ ہم اس ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں کیا فتویٰ دے رہے ہیں۔ دوسری چیز، فرحان صاحب نے دہلی سے سوال دریافت فرمایا ہے کہ ایک جگہ جاب کرتے ہیں کہ 52 میل کے فاصلے پر ہے اور 5 دن وہ سفر کرتے ہیں، تو اگر وہ 52 میل کے فاصلے پر ہے تو انہیں اس میں قصر کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور جتنا بھی سفر ہوتا تھا مسافر آدمی مدینہ منورہ میں سے جب نکلتا تھا تو وہ قصر کرتا تھا نماز میں۔ قصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 کو توڑ کے 2 کرتا تھا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز جو نازل ہوئی تھی وہ فجر کے 2 فرض تھے، ظہر کے 4، ظہر کے بھی 2، پہلی حدیث سناتے ہیں، فجر کے 2، ظہر کے 2، عصر کے 2، مغرب 3 اور عشاء کے بھی 2۔ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ دگنے کر لیں، ظہر کے متعلق تو 4 ہو گئے، عصر کے متعلق وہ 4 ہو گئے، عشاء کے متعلق 4 ہو گئے، 3 مغرب کے باقی رہے، اور 2 جو فرض فجر کے ہیں اس کے متعلق حکم نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 فرائض اتنے طویل پڑھانے شروع کر دیے کہ گویا کہ 4 رکعتوں جتنا وقت اللہ کے حضور میں صرف ہو جائے۔ اس وجہ سے فجر مسلمان 99% طویل لمبی پڑھاتے۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات کی، آپ نے میں وہ جو پہلے پہلے نماز پڑھتے تھے نا 2 رکعتوں والی، اسے تم سفر میں رکھ لو، اور یہ 4 رکعتیں ظہر عصر اور عشاء کی اسے تم اپنے گھروں میں رکھ لو۔ اب مسافر 2 رکعتیں پڑھنے لگا، اب وہ 2 رکعتیں کیسی ہوتی تھیں، سفر کتنا ہوتا تھا، مدینہ منورہ کی حدود سے نکلتے تھے تو سفر شروع ہو جاتا تھا، اپنے گھر سے نہیں، مدینہ منورہ کی حدود سے۔ اس لیے جو حدیث لاتا ہے نا کہ جب تم سفر کا ارادہ کرو اپنے گھر سے نکلو تو گلی میں مسجد ہے تو ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے چلو، عصر کے وقت جا رہے ہو تو 2 رکعتیں، ایسے نہیں ہے بھیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ منورہ میں اپنے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے، تو نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی حدود سے نکل جاتے تھے، اس کے باوجود کوئی پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو مدینہ کا شہر اپنے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے، وہ حد سے باہر نکل کے۔ ایسے ہی ہے جیسے اسلام آباد کی حد فرض کیجئے کسی جگہ پہ ختم ہو جاتی ہے تو کوئی آدمی وہاں مڑ کر دیکھے پیچھے تو شہر کی حد سے تو نکل گیا نا، اگرچہ عمارتیں اسے نظر آ رہی ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب یہ لینا کہ ہم اپنی گلی میں نکلتے تھے گھر نظر آ رہا ہوتا تھا اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حنفی فقہا نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ تو ان احادیث اور چیزوں کے پیش نظر، ایک تو یہ ہے کہ سفر ہوتا کتنا تھا، سفر کوئی سارے دن کا تھوڑا ہی شمار ہوتا تھا، صبح سے لے کے دوپہر کے گرم ہونے تک، پہاڑوں کا سفر ہوتا تھا، ریت کا سفر ہوتا تھا، بہت شدید گرمی، وہ سفر کوئی 24 گھنٹے کا نہیں، اور اتنے میں 3 دن کا سفر، اب کتنا وہ طے کر لیتے ہوں گے؟ حنفی فقہا میں اور متاخرین ہمارے اکابر میں خود اس پہ بہت اختلاف رہا، بہت زیادہ، جس پہ فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ہمارے کابرین میں ازواج رشیدہ میں صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے تو کوئی حد مقرر نہیں فرمائی. حضرت رحمت اللہ سے فتوے کا پوچھا گیا تو حضرت رحمت اللہ فرمایا بس جتنا 3 دن میں سفر ہو سکتا ہے، صبح سے لے کے دوپہر تک چلنے کا، جب تمہارا ہو کہ اتنی گاڑی چل چکی ہے، اتنا سفر طے ہو گیا تو قصر کر لیا کرو، کوئی حد بندی نہیں کی. ازم و قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند میں سارا ان کا سلسلہ، حضرت رحمت اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 24 میل کافی، یہ ان کی کتابوں میں فتویٰ مل جائے گا. اب 24 میل جو ہیں یہ بظاہر بہت تھوڑا ہے، لیکن حضرت رحمت اللہ نے اس کو کہا ہے. تیسرا فتویٰ جو تھا وہ 35 میل کا، اور یہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کو بہت عبور حاصل تھا فقہ پہ اور حدیث پہ، اسی لیے ان کے بعد شیخ الحدیث صاحب آئے، ان کے بعد مولانا یونس جون پوری صاحب رحمت اللہ علیہ اس مسند پہ تشریف لائے، اور ایک طرح سے گویا انہوں نے حق ادا کر دیا. مدرسہ مظہر العلوم نے ایک صدی تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جس طرح کام کیا اور جس طرح محنت کی ہے گویا حق ادا ہو گیا. مولانا یحیٰ صاحب حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد، ان کا بھی فتویٰ اسی بات پر تھا، وہ بھی فرماتے تھے کہ 35 میل اگر انگلش والے چل لیے جائیں، اور مولانا عبدالعی صاحب لکھنوی بھی اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی بھی، تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، مولانا یحیٰ صاحب 2 اور مولانا عبدالحی صاحب 3، مولانا عبدالشکور لکھنوی 4، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان پانچوں حضرات کا فتویٰ 36 میل پہ تھا. اور 36 میل انگریزی کا مطلب یہ ان کے ہاں ہوتا تھا کہ 1 میل اور 1 فرلانگ، تو 36 فرلانگ آپ بڑھا لیں تو 4 میل وہ بھی بڑھ گئے، 52 ہو گئے، 52 سے تھوڑا سا زیادہ، وہ اس پہ فتویٰ دیتے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ چونکہ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تھا، والد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہجرت فرما گئے تھے، تو وہ عربوں کی صحراؤں اور ان چیزوں سے حضرت رحمت اللہ علیہ واقف تھے. حضرت نے تو بہت ہی کم اس پہ فرمایا تھا کہ 45 میل، حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ 3 دن میں 45 میل سے بھی کم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور آخر پہ فتویٰ ازمہ اشرف جی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو ان کے استاد تھے، ان سب نے فرمایا کہ 48 میل اور 48 فرلانگ، تو 48 جمع 6 50 اور 54، وہ کہتے تھے 54 میل کی مسافت پہ ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو جب ہم نے جمع کیا اور کافی تحقیق اور محنت کر کے، تو معلوم ہوا کہ ان سب حضرات کے یعنی جو آج فتویٰ دینا چاہیے وہ 77 اور 78 کلومیٹر کے درمیان کا یہ فتویٰ دینا چاہیے، یہ مفتا بہی قول ہونا چاہیے، ہم اسی کے قائل ہیں، اور اس پہ مزید کوئی تحقیق کوئی چیز ہو تو بسم اللہ ضرور بتانا چاہیے، لکھنا چاہیے، اس پہ تحقیق کر لینی چاہیے. جو نسل اب آ رہی ہے، جو اچھے اچھے مفتی ہیں، وہ اگر اس 77-78 کے درمیان کو نہیں اس سے کم یا زیادہ کہتے ہیں تو 100 بسم اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بچے ہمارے مزید محنت کریں، تحقیق کر لیں، لیکن یہ جو فتوے آپ سے عرض کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی بھی فتوے پہ عمل کرتا ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. مولانا مرزا خان صاحب نے اپنے فتاوا میں سفر پر بحث کی جگہ کی ہے، اور 3 منزل تو انہوں نے بھی قرار دی ہیں، تو اس لیے یہ 52 میل اور 54 میل کا جو آپ فرما رہے ہیں تو آپ کو اس میں قصر کرنی چاہیے. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ میں بہت الجھ کے رہ گیا ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پیچھے چلوں، دیوبندی حضرات کچھ کہتے ہیں، بریلوی کچھ کہتے ہیں، اور اس تقسیم نے مجھے کنفیوز کر دیا. دیکھیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دو کو تو آپ نے چھوڑ ہی دیا، اہل تشیع کو اور اہل حدیث حضرات کو. پھر اس سے بھی بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے جو آج کل سب سے زیادہ زیر بحث مسائل ہیں اور امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، وہ یہ کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے؟ یہودی سچے ہیں جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سرے سے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی تسلیم نہیں کرتے. عیسائی سچے ہیں جو آئے دن کتابیں لکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ کہتے ہیں یہ پہلو کمزور ہے، یہ کمزور ہے، یہ کمزور ہے. ہندو سچے ہیں، سکھ سچے ہیں. بھئی ایک آدمی مکہ مکرمہ میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی اس کے پاس واضح چیز لوگوں کی دعوت کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں پاک طاہر اور مطہر ہے، اور ایک طرف بیت اللہ پہ قابض اور اس کے وارث صدیوں سے قریش چلے آ رہے، دوسری طرف عیسائیت ہے جن کے قافلے اس راستے سے شام جاتے تھے. تورات میں جو بکہ کا لفظ آیا ہے نا، مکہ ہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، مکہ کا اللہ نے بکہ کیوں نام لیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تورات اور انجیل نہ پڑھی ہوئی ہو نا، تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ نے بالکل نیا نام لیا ہے وہاں، الذی ببکہ، جو بکہ میں ہے، میم کو بے سے بدل کے، مکہ بکہ. اس لیے کہ اب بھی آپ یہ صحیفے اور تورات انجیل وغیرہ پڑھیں، اس میں آتا ہے کہ وہ وادی جہاں سے گزرنے والے گزرتے ہیں اور روتے ہیں، عربی میں بقا کہتے ہیں نا رونے کو، تو انہوں نے جب تورات میں انجیل وغیرہ میں تبدیلی کی تو انہوں نے مکہ کا لفظ اڑا دیا، اور کی تھی چونکہ ان عیسائیوں یہودیوں نے جو عربی جانتے تھے، تو مکہ کے بجائے بکہ کر دیا. اللہ نے بھی قرآن میں بکہ کہہ دیا، کیونکہ بقا رونے والی جگہ، کون سی جگہ؟ مکہ مٹ گیا نا، اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، کوئی رونے والی جگہ، کوئی بستی، کوئی وادی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بکہ کہا تاکہ لوگ یہ جانے اس بکہ کے لفظ سے کہ مکہ مکرمہ کا ایک نام یہ بھی تھا، اور پرانے صحائف میں تحریف ہوئی ہے، اسے انہوں نے بکا سے باندھ دیا رونے سے. اس لیے وہ دیکھتا ہے ایک طرف اس وادی میں لوگ ہیں، دوسری طرف بیت اللہ ہے، تیسری طرف یہودی پڑھے لکھے ہیں. ایک طرف ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں کدھر جاؤں؟ اس کو کنفیوژن نہیں ہوتی تھی. بلوغ العرب میں آپ ان عرب جوانوں کے لڑکوں کے حالات پڑھیے جن کو یہ پریشانی گھیرے ہوئے تھی کہ سچائی کہاں ہے. پھر وہ ایران گئے، پھر وہ شام گئے، پھر ان میں سے کوئی مکہ مکرمہ آئے. یہ ورقہ بن نوفل جنہوں نے وحی لکھی ہے پہلی، یہ ورقہ انہی عیسائیوں میں سے تھے جنہوں نے پھر آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خدمت میں تشریف لے گئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے گئی تھی نا، تو وہ حیران رہ گئے کہ اوفو، ان کا حاضر نام اس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. لیتنی یکون حیاً، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے ستائے گی اور نکالے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیران ہوئے، آپ نے مخرجی ہوں، مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، صادق اور امین، کے مجھے نکالیں گے؟ کہاں اوزیہ، نکالیں گے ہی نہیں، آپ کو تکالیف بھی دیں گے، ستائیں گے. اس لیے جو شخص بھی زندگی میں، یہ پوری امت کے لیے قاعدہ ہے یاد رکھنا، جو شخص بھی اللہ کے کاموں میں تنگ نہیں کیا جاتا نا، ستایا نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کھوٹا ہے. وہ جب تکالیف کے مراحل سے گزرے گا اور ستایا جائے گا پھر جا کر کہیں دین میں پختگی آتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اور زبردست بات فرمائی اللہ نے کہا اوزو فی سبیلی, لاؤ ان لوگوں کو جو میری راہ میں ستائے گئے, ہم یہ انعامات دیں. اللہ نے کہا وہ ایسے اچھے اوزو فی سبیلی, میری راہ پہ چلتے تھے, اس لیے انہیں تنگ کیا جاتا تھا, ستایا جاتا تھا, بلاؤ انہیں, میں آج جنت اور آج یہ انعامات انہیں دوں. تو یہ پرابلم ہمیشہ رہتی ہے, چھوٹے پیمانے پہ دیوبندی بریلوی شیعہ, اس سے اوپر کے پیمانے میں ادیان عالم میں کل دنیا کے دینوں میں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, اللہ ہی سے ہدایت مانگتے ہیں نا. ہم تو بہت آسان نسخہ کئی جگہ بیان کیے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. کوئی 40 ایک دن اللہ سے لگ کے مانگ لیجیے, 2 نفل پڑھیے اور روز اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے, تیرے تک پہنچ رہے ہیں, جہاں بھی حق ہے وہاں لے جا. اور اس کے بعد جو بھی آپ پہ کھلتا ہے, سامنے آتا ہے, دل جدھر بھی اطمینان سے ہوتا ہے, ٹھک جاتا ہے, بس اسے اللہ پہ چھوڑ دیجئے. کیا ہوا قیامت میں, فرض کر لو ولی عزب اللہ گمراہی پہ اٹھے, تو اللہ بھی جانتا ہے اور بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو مانگ لیا تھا, اب نہیں ملا تو یہ تقدیر کی بات ہے, میں کیا کروں. اس لیے اس کنفیوژن میں ان چیزوں میں نہ پڑیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا, فرمایا تھا قرب قیامت میں جب جھوٹ عام ہو جائے گا نا, تو اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً, تم سچائی پر قائم رہنا, جو شخص جتنا سچا ہوگا اللہ خواب اس کو اتنے ہی سچے دکھائے گا تاکہ اس کی رہنمائی ہو جائے. تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا, اپنی شخصیت میں سچائی لائیں کہ مجھے سچائی کے علاوہ کہیں نہیں جانا. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کیا آمدن جو گھر میں آتی ہے, یعنی شوہر سے, بھائی سے, والد سے, یا خود خواتین جو کاروبار کرتی ہیں, اسے 3 حصوں میں منقسم کرنا چاہیے, ایک اپنی ذات کے لیے, اور ایک اللہ تعالی کے لیے, اور تیسرا باقی لوگوں کے لیے. شریعت نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی. آپ پورے کا پورا رکھ لیں آپ کی مرضی, آپ پورے کا پورا انسانی حقوق کو دیکھ کے کہ بھانجا بھتیجا بھائی بہن بچے کیا ہیں آپ کی مرضی, آپ سارا اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں آپ کی مرضی, لیکن تینوں کی لمٹس ہیں. سارا رکھ لیں گی دوسروں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے, اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے گی. اپنی اولاد کے لیے کچھ بچا کے رکھنا اور اپنی اولاد کی فکر کرنا, بچیوں کی فکر کرنا, ان کے نصیب, ان کے بسنے کی فکر کرنا, ان کے لیے کچھ جوڑ کے رکھنا, یہ سب چیزیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں رکھی تھی. آپ فرماتے تھے کہ اللہ وارثہ الدین, میں اپنا قرض ادا کرنے کے لیے یہ چیزیں کر لیتا ہوں کہ مجھے جو قرض ادا کرنا ہے وہ اتنا پیسہ میرے پاس باقی رہنا چاہیے. تو یہ ہوتا تھا. تو اس لیے البتہ وہ روایت جو آتی ہے, ممکن ہے کبھی آپ کے پڑھنے میں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی پہ جو لوگ جا رہے تھے واپس, ان کو بلایا تھا اور انہیں فرمایا تھا کہ کھانا کھا لو, وہ روایت درست نہیں ہے. ایک مرتبہ اس پہ فتویٰ دے دیا تھا مفتی محمود صاحب نے, جو گنگو کے مفتی اور حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے, اور بہت بہت صاحب علم تھے. ابھی ان کے فتاوا ہیں, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. کوئی 25 جلدوں میں حضرت رحمۃ اللہ کے فتاوا بھی آئے ہیں. پھر وہاں یونس چونپوری صاحب رحمۃ اللہ حضرت سے عرض کیا کہ مفتی صاحب یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. تو ایسے ہوتا ہے, رجوع کرنا پڑتا ہے. اچھا آدمی وہی ہے جو دیانتداری سے فتویٰ دے, اور اگر اس کے خلاف کوئی بچہ ہی ثابت کر دے کہ یوں نہیں یوں ہے, بالکل مان لینا چاہیے. غرض اللہ سے ہے نا, اپنے نفس سے تو نہیں ہے, اپنے نام سے تو نہیں ہے. تو اس لیے پیسے کی یہ تقسیم 3 حصوں میں, 4 میں, 5 میں, جس طرح بھی ہو, وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. شریعت بس یہ کہتی ہے کہ کسی کا حق تلف نہ ہو, کسی کا حق مارا نہ جائے. 2 سوالات ملتے جلتے کئی لوگوں کی طرف سے آئے ہیں. ایک یہ کہ اسلاف کون ہوتے ہیں, اور ایک یہ کہ اثری کون ہوتے ہیں. اسلاف اور سلف صالح, یہ جو لوگ ہوتے ہیں سلف صالح اور اسلاف، ان کو کہتے ہیں جو برابر ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، جن کا بظاہر اب نام لیوا یا بظاہر ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہا. تین چیزیں ہیں. سب سے بڑی پہچان تو اہل السنہ کی ہے، اہل سنت والجماعت ہیں. یہی لوگ ہمارے سلف صالح تھے، یہی لوگ ہمارے اسلاف تھے. سلف صالحین جنہیں کہتے ہیں، یہ وہ سب لوگ تھے جو اہل السنہ میں شامل تھے. اہل السنہ کون ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو وصیت ہے، اس وصیت میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں 12 صفات گنوائی ہیں کہ اہل السنہ کون ہوتے ہیں. ہم صرف انہیں گن سکتے ہیں، خدا کرے کوئی اس کی تشریح کبھی کر دے کہ اہل السنہ جو ہیں یہ کون لوگ ہیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی جو بات، اس کی تشریح بابرتی رحمت اللہ علیہ کی، اور بابرتی جو تھے 761 میں پیدا ہوئے ہیں، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ 786 ہجری کی شخصیت. تو امام حنیفہ رحمت اللہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا اہل السنہ کی تعریف کا. انہوں نے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوں، اللہ جو بھی ایمان کے تقاضے ہیں، ذریات دین ہیں، ان پر ایمان لائیں، اور ایمان میں کوئی زیادتی اور کوئی کمی نہیں ہے. مثلا 7 چیزوں پہ ایمان ضروری ہے، تو 7 نہ 6 ہو سکتی ہیں اور نہ 8 ہو سکتی ہیں. بس بنیادی طور پہ اللہ پہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، قیامت کے دن پہ، تقدیر پہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ہے. آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والباعث بعد الموت. بس اس کے بعد اگلا نمبر آ جاتا ہے ضروریات دین کا. ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حدیث سے ثابت ہو چکی ہیں. حدیث بھی ایک عدد حدیث نہیں، 20-20، 25-25، 80-80 صحابہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کی روایت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں. اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے گا تو اہل السنہ ہی سے نہیں، ڈر ہے کہ اسلام سے ہی نکل جائے. یہ ہم پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہے ہیں، خدا کا خوف چاہیے. ضروریات دین کا انکار کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ضروریات دین میں سے، بنیادی عقائد میں سے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے تمام نبیوں کو علیہ السلام مانتا ہوں، تو پوچھو تم اس کو بھی مانتے ہو کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری رہ سکتی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے جاری رہ سکتی ہے، تو یہ کفر ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. چاہے تم کسی کو نبی مانو یا نہ مانو، فی الحال یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے. اور امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہماری ضروریات میں سے ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب آدمی کو کافر نہیں کہیں گے. ایمان اور کبائر جمع ہو جائیں گے، مومن بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کبیرہ گناہ میں کسی کو ملوث دیکھیں تو اسے کافر کہنے لگے. بس جس نے شراب پی لی تو اب کافر تھوڑا ہی ہو گیا، گناہگار ہے، اللہ معاف فرما دے گا اگر وہ توبہ کرے گا. اور نہیں توبہ کرتا، نیکی کے کام کرتا ہے، کوئی نیکی کام آ جائے گی، معافی ہو جائے گی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. مغفرت کا، اللہ کے درگزر کا کوئی ایک بہانہ ہے، ہزاروں طریقے اور سینکڑوں چیزیں ہیں. تو امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا پہلا حکم یہ ہے. دوسرا حکم فرمایا کہ اعمال، فرائض اور جو ان میں فضیلتیں ثابت ہیں، یہ گناہگار کو بھی حاصل ہوں گی. کسی گناہگار کو یہ کہنا کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو، مثلا نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ کفر کی حرکت. کیوں نہیں ملے گا؟ ڈرانا دھمکانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بہت بری حرکت ہے. اسی طرح جتنے بھی گناہگار ہیں، اگر ایمان سلامت ہے تو مسلمان ہے، تیسرے امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا الاستواء حق، اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں فرمایا نا کہ علی العرش استوا، اللہ کی ذات عرش پر غالب، من غیر ان تکون للہ حاجتا الی العرش و استقرار علیہ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کو نہ عرش کی ضرورت ہے اور نہ خدا اس پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر خدا اس پہ بیٹھا ہوا ہے تو عرش بڑا ہے کہ خدا بڑا ہے؟ دو نہ پھر اس کا جواب. ولیعز باللہ گمراہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ سے عرش چار انگل کے برابر چاروں طرف زیادہ ہے تاکہ اللہ آسانی سے بیٹھ سکے. بریٹانیکا انسائیکلوپیڈیا میں دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ چھپ رہا ہے اب تو خیر چھپنا ہی بند ہو گیا، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی تصویر باقاعدہ بنائی تھی ولیعز باللہ. اور خدا اگر عرش کا اتنا ہی محتاج ہے تو جب عرش نہیں اس نے بنایا تھا تو اس وقت کہاں تھا؟ ہم کہتے ہیں جہاں تھا نہ وہیں اب، الان کما کہاں. جب عرش مخلوق ہے نا، یا تو پھر اسے خالق مانو، مخلوق ہے نا. جب مخلوق ہے تو اللہ تعالی نے بنایا ہے، کب بنایا ہے اللہ نے، کون سا کچھ پتہ نہیں. ولیعذ باللہ خدا کو کوئی زمانے اور مکان میں محدود کرنا ہے، اس لیے ان کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت اٹھا ہوا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا چوتھا اہل سنہ میں سے ہونے کا فریضہ اور ضروری چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام ہے. اس کی تشریح ہم عقیدے میں بہت کر چکے، عقیدے پہ 100 سے زیادہ بیانات ہیں وہاں آ چکی. پانچواں فرمایا کہ افضل الامة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے بڑا فرد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور پھر علی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ علماء کا اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا تھا، انبیاء علیہ السلام کے بعد. اہل تشیع کے علاوہ سب اس کے قائل ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت، یہ عقیدہ کیا قطعی طور پہ ثابت ہے کتاب و سنت سے، یا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ قطعی طور پہ ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ مثلا 100 صحابہ رضی اللہ عنہ گواہی دے دیں، سب تو جھوٹی نہ بولتے. جو فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں کہ سیدنا ابوبکر اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اس ترتیب سے امت میں سب سے افضل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد، وہ کہتے ہیں ان دونوں کی افضلیت قطعی ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے ہے. اس لیے کوئی ان سے اوپر مانے گا کسی اور کو، مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، تو یہ کفر ہے، وہ کافر ہوتا ہے، یعنی یہ تو بات کی بات ہے. لیکن وہ جو قطعی مانتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ظنی ہے، ظنی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ رائے گئی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی رائے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ سے وکر حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اس ترتیب کو مانتے ہیں، لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل. تو جو قطعی مانتے ہیں وہ کہیں گے یہ کفر ہے، جو ظنی مانتے ہیں وہ کہیں گے وہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ذکر کر دیں، ویسے ہی حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، عدالسمین وغیرہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 40-41 اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے جملے بھی لکھے ہیں، بڑی زبردست چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی. شاہ صاحب نے فرمایا کہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، جو ترتیب ان کی خلافت میں ہے اسی ترتیب سے افضل ماننا ہے. یہ ان کا کشف ہے، لیکن کشف حضرت رحمۃ اللہ کا ہوگا، دلائل سے جو بات ثابت ہے نا وہ ہے یہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہ ان کے زمانے میں رفض تھا، شیعت تھی، لوگوں کے مختلف وقت، انہوں نے کہا اہل سنہ میں سے ہونا ہے تو تمہیں اس کو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی. چھٹی چیز انہوں نے گنوائی ہے، فرمایا خلق افعال العباد، لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو کسب کرتا ہے وہ اپنے عمل کو پیدا کرتا ہے، اس عمل پہ نتیجہ اللہ مرتب کر دیتا ہے. یہ بہت علمی بحث، ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کے فعل کو وہ خود قصب کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، اللہ نے جو اختیار دیا ہوا ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ساتویں چیز رزق، کہ رزق باری تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کائنات میں کوئی رزق روک لینے کا، نفع اور نقصان کا نہیں ہے۔ آٹھویں علامت فرمائی کہ استطاعت العبد علی الفعل ما هو لا قبلہ ولا بعدہ، جب کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی استطاعت اور توفیق اسے ملتی ہے جو نہ پہلے تھی نہ بعد میں تھی۔ یہ بھی بڑی علمی بحث ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنا موقف بیان کیا ہے، اور یہ معتزلہ کے ساتھ بحث ہے، چونکہ عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، اس لیے ہم اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہے۔ نویں بات فرمائی کہ المسح علی الخفین، چمڑے کے موزوں پر مساح کرنا، یہ اہل سنہ کی علامت ہے۔ امام حنیفہ رحمت اللہ فرمایا قرآن دھونے کا کہتا ہے، یہ ان کی تشریح کے مطابق، اور تم کہتے ہو کہ چمڑے کے موزے پہ مسا کر لے تو جو غسل کا حکم ہے دھونے کا وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر البحر الرائق میں لکھا ہے امام صاحب رحمت اللہ فرمایا اگر 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات مجھ تک نہ پہنچی ہوتی کہ وہ سب مسائل خفین کے چمڑے کی جرابوں پہ مسح کے قائل تھے تو میں کبھی بھی یہ فتویٰ خدا کی کتاب کے مقابلے میں نہ دے۔ میں کہا 80 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک پہنچی ہے، اس لیے میں مسائل خفین، خف کہتے ہیں نا چمڑے سے بنے ہوئے موزے کو، والقصر اور نمازوں کا قصر کرنا، دو دو رکعتیں پڑھنا، والافطار فی السفر رخصت، اور سفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کی طرف سے اسے اجازت ہے۔ ایسے متشدد بھی تھے جو کہتے تھے سفر میں بھی روزہ رکھو، ایسے بھی تھے جو کہتے تھے نہیں سفر میں بھی پوری نماز پڑھو، ایسے بھی تھے جو اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ مساؤ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے سب کو اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا یہ ضروری ہے، اگر تم اس کے قائل ہو تو تم اہل سنہ میں سے، وگرنہ تم باہر ہو۔ مثلاً مسح الخفین میں شیعہ قائل نہیں ہے، اہل تشیع کا مسلک ہے کہ پاؤں پہ مسا کرنا ہے، نہ دھونا ہے، اور نہ ہی چمڑے کے موزوں کا اعتبار ہے۔ پھر اسی طرح جو گمراہ فرقے گزرے ہیں ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ سفر میں افطار ہو ہی نہیں سکتا، ولیعوذ باللہ، ایسے بھی گمراہ تھے جو کہتے تھے کہ نماز کا سر نہیں پوری پڑھنی ہے سفر میں بھی۔ حضرت امام رحمت اللہ علیہ نے اسے اہل السنہ کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ دسویں چیز یہ کہ القلم حق، اللہ کی تقدیر برحق ہے۔ یہ اب بھی بعض نادان خدا کی تقدیر پہ بحث کرتے ہیں، اور بعض نادان خدا کی تقدیر اور انسانی افعال کو ملاتے ہیں، خدا کا خوف چاہیے، یہ اہل السنہ کے اندر آ جانے کا اور باہر نکل جانے کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ گیارہویں نمبر پہ فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، جنت اور جہنم دونوں اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ سورہ یاسین میں کیا آیا ہے؟ قیلت خلی الجنہ، اسے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پہ ایمان لایا، لوگو اچھی طرح یاد رکھو، سن لو کان کھول سن کے، اور اٹھے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قیلت خلی الجنہ، ہم نے کہا ابھی جنت میں چلا جا۔ اور دوسری طرف اللہ نے کہا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو صبح و شام جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے، جہنم کی آگ انہیں دکھائی جاتی ہے۔ دونوں پیدا شدہ ہیں، یہ معتزلہ نہیں مانتے تھے کہ جنت بنائی جائے گی جہنم بنایا جائے گا۔ والمیزان، اور قیامت میں اعمال کا تلنا، وقرات الکتب حق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حق ہیں اہل سنہ میں سے ہونے کے ہیں۔ اس لیے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں نا، اور جو عذاب قبر پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوگا، انہیں خیال کرنا چاہیے، ان کے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ کاش کبھی اتنا وقت ملتا اللہ تعالیٰ دیتا تو ہم ان لوگوں کی ایک ایک گمراہی پر بات کرتے کہ نہ کرو قبر کے عذاب کا انکار، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا انکار، یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. عذاب قبر پہ اتنی احادیث ہیں کہ کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا. اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا تو متواتر احادیث سے ثابت. اس لیے ہمارے محترم غامدی صاحب جو ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور لوگ ان کو سن کے انکار کرنے لگتے ہیں اور بحثیں کرنے لگتے ہیں کہ عذاب قبر کیا ہے اور میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں انتقال کر گئے اب کسی مسیح کو نہیں آنا. بھیا پڑھیے، آپ کم سے کم اس زبان کو تو پڑھے ہوئے ہو نا جس زبان میں یہ ساری چیزیں. عربی تک نہیں جانتے، دو لفظ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا جی اپنے زمانے میں انتقال. بھیا آپ ہیں کیا؟ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے؟ علم کے میدان میں تو ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، بچے بھی نہیں ابھی تو. ابھی تو وجود میں آئے نا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا. خدا کا خوف چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام اور عذاب قبر کو، پروردگار میری رہنمائی کر. قبل اس کے زبان کھولے ہزار بار خدا سے مانگ کے پھر کوئی بات بیان کر دیجیے. الباس امام صاحب رحمت اللہ نے آخری بات کی، انہوں نے کہا قیامت میں اٹھنا بررویا اور سچے خواب اور الرویا اللہ تعالی کی زیارت کا ہونا، اس کے بھی منکر ہو گئے. اہل تشیع بھی نہیں مانتے اور اب گمراہ فرقے بھی نہیں مانتے. بس شفاعت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قائل ہونا، وہ برات السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پاک دامن ہونا، یہ سب اہل سنہ کی علامتوں میں سے. یہ سارا رد ہے اصل میں فقہ جعفریہ کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے اس شفاعت کو. اسی لیے بنو امیہ جب کسی کو بد دعا دیتے تھے نا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ اتنا ٹھوس اور پکا عقیدہ ہے کہ بد دعا میں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تمہیں محروم رکھے، یہ کیا حرکت کی تم نے، یہ برحق ہے. سید الشفعاء ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شفیع اس ہستی کے کیا کہنے جس کی شفاعت کا نفع کافروں تک کو پہنچے، جس کی شفاعت کا نفع کل جہان کے مسلمان تو مسلمان، پچھلی امتوں کے مسلمان تو مسلمان، اگلی اور پچھلی امتوں کے کافروں تک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نفع پہنچے گا، کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی نے چاہا تو آئندہ کسی ریکارڈنگ میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے آپ سے عرض کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. وہ خلود اور ہمیشہ ہمیشہ اہل جنت کا اور اہل دوزخ کا اس میں رہنا، دوزخ اور جنت کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ 25 سے زیادہ آدمیوں کو تو ہم جانتے ہیں جو اہل سنہ کے ائمہ میں سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جہنم خالی ہو جائے گی. ایک آدھ نام لے دیں، دو نام لے لیتے ہیں، ابن قیم، دوسرا بھی لے دیں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں جہنم خالی ہو جائے گی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، انہوں نے کہا جہنم خالی نہیں ہوگی، جہنم میں رہنے والے لوگ آگ کے عادی ہو جائیں گے. جس طرح کے گندگی میں جو کیڑا رہتا ہے وہ گندگی کا عادی ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ ہوگا. یہ ان کا خیال ہے. تو کہتے ہیں رہیں گے صحیح. یہ دونوں پہلے والے تو کہتے ہیں جہنم خالی ہو جائے گی، دروازے بجتے رہیں گے. اسی نظریے کو غلام احمد قادیانی نے لیا ہے، اور قادیانی سب اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم خالی ہو جائے گی اور ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی والعیاذ باللہ. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے میں بڑے ادب سے ان سے ہم لوگ کرتے، ہم عرض کرتے کہ حضرت اللہ تو کہتا ہے بدلنا ہوں جلود، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ انسانی جسم پہ جب کھال نہیں آتی ہے تو زیادہ سینسٹیو حساس ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میں جہنمیوں کی کھالیں بدل دوں گا تاکہ ہر دن ہر لمحہ نیا عذاب نیا عذاب، ایک جل جائے گی دوسری دوسری تیسری تیسری چوتھی. تو یہ اس آیت کے خلاف جاتی ہے بات. حضرت معلوم نہیں کیا ارشاد فرماتے. خدا کرے جنت میں زیارت ہو اور ان کی معیت ہو تو پھر کچھ عرض کیا جا سکے. یہ ساری چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب لکھی ہیں, اور یہ کئی مرتبہ کتاب جو ہے چھپی ہمارے سامنے. جو نسخہ ہے یہ شرح ملا حسین اسکندر رومی رحمۃ اللہ علیہ کی, 1084 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری چیزیں جو لکھی ہیں نا, اسی طرح ایک اور بات بتا دیں, وہ یہ ہے کہ نبیذ کا پینا, اس کو ماننا کہ وہ صحیح چیز ہے, یہ ہمارے نزدیک اہل السنہ کی علامتوں میں سے ہے. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اہل السنہ میں سے نہیں ہے. نبیذ کو ابال لیا جائے, پھر اس میں جھاگ پیدا ہو جائے, پھر وہ شراب کی کیفیت اختیار کر لے, یہ حرام ہے. لیکن نبیذ کا پینا بالکل ٹھیک ہے, نبیذ کوئی نشے کی چیز نہیں. نبیذ بنیادی ایک چیز ہے نا, اس کی تشریح ہو چکی. اس انگور کے شربت کو یا کھجور کے شربت کو سادہ طریقے پہ پی لینا. اب جب اسے دیتے ہیں آگ کے اوپر رکھ کے, تلے سے آگ دیتے ہیں تو وہ ابل جاتا ہے, اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو نبیذ ہے, جب نشہ آور ہو جائے گی تو حرام ہو جائے گی. ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا اولاد ماں باپ کی وجہ سے اور ماں باپ اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے کے گناہوں یا آزمائش کا دور ان پہ آتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اصول کی بات آپ سے عرض کریں, اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جعلنا بعضکم لبعض فتنہ, ہم نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ آزمائش کے طور پر بنایا ہے. ہر انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. وہ کہتا ہے یہ رشتہ کر لو, اگلے انکار کر دیتے ہیں, یہ تو فتنے میں پڑ گیا نا, آزمائش میں پڑ گیا. یہ اصرار کرتا ہے اور انہوں نے بیٹی دے دی, کل کو کوئی مصیبت ہو گئی تو وہ بےچارے فتنے میں پڑ گئے نا, آزمائش میں پڑ گئے. ماں بیٹے کی وجہ سے اور بیٹا ماں کی وجہ سے آزمائش میں تو رہتے ہی ہے. بچے والدین کی وجہ سے اور والدین بچے کی طرف سے آزمائش میں تو رہتے ہیں. بچہ چار دن مسجد میں پنج وقتہ نماز میں چلا جائے اور جماعت سے پڑھ لے تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ کوئی تنظیم اسے اغوا نہ کر لے, اور حالات بھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں. اور نیا نیا دین کا اس پہ جوش جذبہ غالب ہوتا ہے, گھر آ کے ہر چیز توڑ دو اور یہ کر دو اور یہ کر دو, تو گھر والوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جعلنا بعضکم لبعض فتنہ, ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنایا. اتصبرون, میں دیکھنا چاہتا ہوں صبر کرو گے یا نہیں. یہ استفہام ہی نہیں ہے, صرف حکم بھی ہے. اتصبرون, کیا صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا ہے. اولاد کی آزمائش ہے, تم صبر کر لو. تم اس کی آزمائش بنے ہوئے ہو تو وہ صبر کر لو. آدمی اس نقطے کو سمجھ جائے نا کہ میں لوگوں کے لیے اور لوگ میرے لیے آزمائش ہیں, اور نتیجہ آخر پہ نکلنا ہے, اگر میں صبر کرتا رہا تو میں پاس ہو جاؤں گا, کامیاب ہو جاؤں گا. نہ صبر کر سکا, ڈنڈا اٹھا لیا, لاٹھی اٹھا لی, گالم گلوچ, یہ وہ, تو آخرت کی ناکامی لگ جائے گی. اتصبرون, اللہ نے فرمایا, اور پھر ارشاد فرمایا اسی پہ کہ ہم نے بنایا اس طرح. وکان ربو کا بصیرا, اور تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے. یہ نکاح جانتا ہے, فرمایا دیکھ رہا ہے ہر چیز اس کے سامنے, کس کی زیادتی ہے, کون ناحق ہے. اس لیے ہمیشہ زبان بند رکھنی چاہیے, اور جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں نا, سچے دل سے ایک مرتبہ معافی مانگ لینی چاہیے, شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے, اولاد کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اولاد سے, بھائیوں کو بھائیوں سے اور بہنوں کو, جس کے ساتھ تعلق ہے معافی کا رکھنا چاہیے کہ مجھے معاف کریں, اور اپنی زبان اور جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ قبر کا عذاب نہ ہو اور آخرت محفوظ رہے. وگرنہ یہ قبر کا عذاب جو ہے نا, وہ ڈال آئیں گے سارے اور وہاں کوئی نہیں ہوگا. آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہے لفٹ چلتے چلتے بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لفٹ تو اوپر نیچے جاتی ہے نا, یہ قبر کی لفٹ ایسے ہے, ڈال دیا بند کر کے چلے گئے. وہ لفٹ تو پھر کبھی بجلی یا جنریٹر سے کسی چیز سے چل جائے گی, یہ تو چلنی نہیں، یہ تو یہیں پڑی نہیں. اس لیے ہم سب ایک دوسرے کی آزمائش. ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پلازا ہے اور ارد گرد بہت سی مساجد ہیں اور چھت پہ جا کر لوگ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک چیز سب سے پہلے سوچنے کی تو یہ ہے کہ دفتر والے یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں کہ جب محلے میں نیچے مسجد ہے تو اس میں کیوں نہیں جاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت میں شرکت کا حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ، کہ علی اور عباس رضی اللہ عنہما دونوں کے کندھوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور نماز کے لیے مسجد نبوی آخری نمازوں کے لیے تشریف لے گئے. 17 نمازیں تھیں جو آخر پہ پہنچ گئے اور ان کے پاؤں زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے، ریت تھی زمین پہ اور انگلیوں کے نشانات سارے بچھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جماعت کا اہتمام فرماتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنی. تو ان آفس والوں کو کیا ہے؟ مسجدیں الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں. ابھی چائنا کا دور تو نہیں آیا آخری کہ مسجدیں بھی گرا دو. تو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مسجدوں میں اذان جو ہوتی ہے تو وہ ریکارڈڈ اذان پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اذان ہے مساجد میں تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اپنے فیکٹری یا آفس کی چھت پہ کرانی ہے تو وہاں اپنی اذان دینی چاہیے. ہر جماعت کے لیے اذان دینی بھی مستحب ہے اور اقامت کا کہنا سنت موقد ہے. اس لیے حنفی فقہا نے الاشباہ والنظائر میں یہ بحث کی ہے کہ کبھی نفل کا ثواب بھی فرض سے زیادہ ہو جاتا ہے یا سنت سے زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اقامت مسجد کے اندر کہنا یہ سنت ہے اور اذان باہر کو دینا یہ کہیں جمع ہو جائیں لوگ مستحب ہے، لیکن اقامت افضل ہے اذان سے. تو اس لیے اقامت بھی کہنی چاہیے، اپنی اذان بھی دینی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اذان ریکارڈڈ چلا دی جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں بھائی، کرنا بھی نہیں چاہیے، بری بات. اس سے بری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اتنی تو حرارت ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اذان دے خدا کی طرف بلائے. یہ کیا بات ہوئی کہ ریکارڈڈ اذان؟ کل کو ٹی وی سامنے رکھ لے حرمین شریفین کی جو نماز ہو رہی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دین میں تساہل اور دین میں ایک طرح کی بہت بڑی سستی ہے، اسے دور کرنا چاہیے. پھر آپ نے اس پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زیدی صاحب نے جو خلافت راشدہ اور اس کے خلاف بیان دیا ہے اس پہ بات کریں. دعا کیجئے اللہ تعالی اوقات میں اتنی برکت دے کہ کبھی آپ کی یہ خواہش پوری کر سکے. ایک صاحب نے تحریر بھیجی ہے، بہت تفصیل سے اور طویل بھی ہے. بھیا بڑا افسوس سے ہے اس بات پہ، آپ نے کئی مرتبہ طلاق دی اور اب یہی سمجھتے رہے کہ بس جب طلاق دے دی صلح ہو گئی تو پچھلی چیزیں فارغ ہو گئی. ایسے نہیں ہے، یہ تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں. سوال یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیٹ مارکیٹنگ کیا ہے؟ نیٹ مارکیٹنگ جہاں تک ہم جانتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں. آپ کون سی نیٹ مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس کا تعین کریں، پھر جو اس کی قسم ہے اسی طرح کا اس کا حکم ہے، وہ آپ سے عرض کر دیں گے. سوال دیکھ کر ایسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اہل تشیع میں سے کسی نے پوچھا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جتنے اعتراضات آپ نے لکھے ہیں نا بھیا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے جواب دینے کو. آپ اہل سنہ کا موقف پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور اس کو بھی پڑھ لیں کہ انہوں نے اس کے کیا جوابات لکھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کی زندگی میں جو کچھ تھے اس میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، باقی نہیں. ایک جو انہوں نے خلافت اپنے بیٹے یزید کو دی تھی، اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بالمقابل جو آئے تھے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ امت نے بحث کی ہے، باتیں کی ہیں، اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق پہ، زیادہ حق پہ مانا. یہ لمبی مباحث ہیں، اہل تشیع نے بھی کی ہیں اور اہل سنہ نے بھی کی ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں خود. یہ بڑا مشکل ہے کہ ان چیزوں کا جواب، اس کے لیے مہینوں چاہیے. پھر اس روایت کے متعلق سوال کیا ہے کہ کیا اس روایت کو مانتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ان اختلافات میں اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، جہاں تک یہ روایت ہے، ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا آپ نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے. یہ بات بالکل درست ہے، یہ حدیث قابل تسلیم ہے، مسلم وغیرہ میں آئی ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، طلیق تھے، آزاد کردہ تھے، سارے اہل مکہ غلام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا تو سارا شہر ان کا غلام تھا، اور آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن مجھے کسی سے کچھ بدلہ نہیں لینا، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. تو انہیں غلامی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا. فوج نے شہر کو فتح کیا تھا، جو کمانڈر تھا یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سارا شہر، اس کی آبادی آپ کے تابع تھی. تو یہ طلقاء ان کو کہتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی بخشی، اور وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوا تھا. حدیبیہ اس سے پہلے ہوا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشتے؟ یا تو بال تراشے گئے ہوں گے، حج میں یا عمرے میں، دو ہی صورتیں ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمرہ 6 ہجری میں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ عملا نہیں ہوا، وہ حالات ایسے تھے. پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، پھر آپ کی حاضری ہوئی ہے اگلے سال. تو اگلے سال بھی معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنی والدہ کی ڈر کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا تھا. تو ایک لمحے کے لیے اول تو ہم مانتے نہیں، لیکن مان ہی لیا اس روایت کو کہ اپنی والدہ کے ڈر سے انہوں نے اظہار نہیں کیا. تو پھر دوسرا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 ہجری میں، اگلے سال 6 سے 7 میں فرمایا، قضا جو جسے عمرہ کہتے ہیں، اس میں بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تراش سکتے تھے، اس لیے کہ والدہ زندہ تھی، ان کا ڈر تھا اگر مسلمان ہو گئے تھے. ورنہ ہم تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہی فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے. فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگرچہ مسلمان تھے، ہو گئے، لیکن بال کاٹنے کی نوبت نہیں آئی. کوئی ایسی روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں بال کٹوائے ہیں، اس موقع پہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا آخری دن کہ تم میں سے جو تو قربانی ساتھ لایا ہے، وہ میرے ساتھ رمی کرے گا منا میں، اور اس کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا. رمی ہوئی منا میں، شیطانوں کو پتھر مارے گئے وہاں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی قربانی کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے مروہ پہاڑی پہ بال تراشے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حجت الوداع میں وہاں تھے، وہاں کہاں تھے؟ نہیں ہو سکتا. اور اس موقع پہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ جو قربانی ساتھ نہیں لائے، وہ لوگ رمی کے بعد احرام کھول دیں. اور بعض روایات کے مطابق آپ نے فرمایا تھا نہر کرو اور احرام کھول دو، جو بھی ہوا ہو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں احرام نہیں کھولوں گا، اور آپ کے ساتھ اس جماعت میں حضرت طلحہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، بڑا جمع غفیر تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نہیں کٹوائے. تو حجۃ الوداع میں بھی ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بال تراشیں. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج پہ جو بحث کی ہے اس پہ یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. وہ اس زمانے کے 1000 صفحات سے زیادہ کی بحث ہے, اور اب 1000 صفحات پڑھے کون. مسلمان مولوی نہیں پڑھتے تو عام آدمی کہاں پڑھ سکے. یہی شکوہ ہے ہمیشہ سے کہ ہم لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ایک موقع رہ جاتا ہے اور وہ جائرانہ ہے. جائرانہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرمایا جب آپ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے, تو غزوہ حنین سے واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اونٹ ایک آدمی کو دیے ہیں. اتنا کھلا ہاتھ تھا اس دن, جتنا مال غنیمت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کے حساب سے جانور تقسیم کی. بہت زیادہ, بہت زیادہ. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا, جنہیں فرمایا تھا انتم الطلقاء تم آزاد ہو, ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جائرانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ میں سے جو کوئی بھی عمرے یا حج پہ جائے نا یہاں ضرور جانا, بس آخری نشانیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی ہیں, ورنہ سب مٹ گئی ہیں. وہاں ابھی تک وہ کنواں قائم ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پانی سے وضو فرمایا تھا اور نماز ادا فرمائی تھی, ابھی تک وہ کنواں قائم ہے. حاضری ہوئی تھی, ہمیشہ جاتے رہے ہیں اور وہاں سے پانی پیتے رہے ہیں. اب پچھلے سال سعودی حکومت نے اس کے پانی پہ پابندی لگا دی ہے. حکومت کا خیال ہے کہ پانی جو ہے وہ اب زہریلا ہو گیا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہوگا اب پینے بھی نہیں دیتے, لیکن جانا ضرور چاہیے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری چیزوں میں سے ہے جو بچ گئی ہے جائرانہ میں. اسے جائرانہ آپ لیں گے تو لمبا عمرہ بھی کہتے ہیں, طویل عمرہ بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ 20-25 کلومیٹر جانا پڑتا ہے. پیسے بھی اس میں ریال بھی کچھ خرچ ہو جاتے ہیں, مگر کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جائرانہ میں آئے ہیں. اب جائرانہ کے عمرے کا بعض لوگوں نے انکار کیا. اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, رات کو ٹھہرے, خیمے لگ گئے, لوگ سو گئے, اور آپ کچھ لوگوں کے ساتھ گئے اور یہی 15-20 میل کی مسافت پہ حرم شریف اور عمرہ کر کے راتوں رات آپ تشریف لے آئے. تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ صبح ملے ہیں انہیں نہیں معلوم تھا کہ رات یہ بات ہوئی ہے. ان میں سے بہت سو نے کہا نہیں, جائرانہ کو عمرہ کوئی چیز نہیں, اگر حقیقت یہ نہیں, حقیقت یہ ہے جائرانہ اس موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ملے ہوں اور وہاں پہ بال کاٹے ہوں. بالکل درست روایت ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت حاصل ہوئی ہے تو ہم اس کا انکار کریں. ان کے بھائی یزید تھے, ایک ان کا بیٹا تھا نا, انہیں اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. ان کا نام یزید تھا, اور یزید رضی اللہ عنہ بہت بہت خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے. یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شرف کے لیے یہ تھوڑی بات ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا جنگ کے لیے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے سارے اصرار کے باوجود سواری پہ سوار نہیں ہوئے. یزید کو کہا تم بیٹھو, انہیں اونٹ پہ بٹھایا, قیادت دی, اور کافی دور تک خود پیدل چلتے رہے, روم پہ بیٹھے رہے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نصیحتیں کرتے رہے کہ جنگ میں کیا کرنا ہے, کیسے لڑنا ہے, کیا چیزیں ہونی چاہیے. یہ بڑا شرف ہے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا. باقی دوسرا یزید وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے متعلق کئی بات ہو چکی ہے. آخری جو سوالات آئے ان میں سے آج کی نشست کا آخری سوال, معلوم نہیں کیوں آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق کہا تھا, تو یہ جو آزمائش تھی سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی, اس میں کون محفوظ رہا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے, ایک تو وہ تھے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا برحق ہونا اپنے سامنے آنے والوں کے مقابلے میں, یہ ہم اہل السنہ کا نظریہ ہے, عقیدہ ہے, جو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ, مولا کو اللہ نے دونوں طرح سے حق پہ رکھا تھا, ان کا اجتہاد برحق رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ خاص صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، اور چند ایک تھے. کہاں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا لشکر بھرا ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اس موقع پہ کچھ لوگ الگ ہو گئے، یعنی اس موقع پہ تو نہیں، مطلب یہ کہ اس سارے معاملے سے انہوں نے آپ کو الگ رکھا. جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک طرف چلے گئے تھے، لوگوں نے بہت اصرار کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت میں جن کو منتخب فرمایا تھا، علی رضی اللہ عنہ اگر معزول کر دیے جائیں تو باقی سب کا تو انتقال ہو گیا، سعد صرف آپ رہ گئے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں پسند کرتا ان چیزوں کو، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ مشرق اور مغرب کی حکومت بھی ہو اور ایک مسلمان کا خون اس میں شامل ہو، میں اس کو بھی کبھی قبول نہ کروں. یا پھر یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، لیکن سعد رضی اللہ عنہ ہٹ گئے تھے، اسامہ ابن زید ہٹ گئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہٹ گئے تھے، اس لیے وہ دونوں طرف میں سے کسی طرف بھی نہیں گئے، الگ ہو گئے کہ خاموشی سے اپنی زندگی گزارے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ما احد من الناس، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے وہ زمانہ پایا ہو اور یہ آزمائش اس کی نہ ہوئی ہو، الا انا اخافها علی، مگر مجھے اس کے متعلق خوف ہی رہا کہ آزمائش ہے، دیکھو یہ صحابی کی درجہ آتا ہے. الا محمد ابن مسلمہ، محمد ابن مسلمہ کے متعلق وہ کہتے تھے مجھے کبھی خوف نہیں ہوا، باقی ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق مجھے خوف ہوتا تھا. تو پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، محمد کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ آزمائش آئے گی اور محمد آزمائش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تم اس آزمائش میں صحیح چیز پہ رہو گے، کوئی فتنہ تمہارے قریب نہیں پٹکے گا. اسی لیے کہتے ہیں صالبہ رحمت اللہ علیہ کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ آدمی بتاؤں جو آزمائش سے بچا رہا. ہم نے کہا ضرور ارشاد فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن مسلمہ جو ہے نا یہ آزمائش سے بچا رہا، کیونکہ ہم سب آزمائش میں تھے، سیدنا علی، معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ، مگر اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہیں کوئی بھی آزمائش تکلیف نہیں دے گی. تو اس لیے ہم اس موقع پہ اس کے متعلق سوچتے تھے، میں سوچتا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ محمد ابن مسلمہ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. یہ تو تھا آج کے بیان کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ بھی آپ سے عرض کریں. دوسرا حصہ مختصر سا یہ ہے کہ بہت سے حضرات کے فون اور میسیجز آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ قربانی میں حصہ ڈالنا ہے تو کتنے پیسے درکار ہوں گے. ہم نے گلزار صاحب کو کل رات اس کا حساب بھیج دیا تھا، اور ہم جو براہ راست مخاطب ہیں ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے. آپ میں سے جن کو بھی ندوہ سے تعلق ہے اور ہمارے معاون ہیں، ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے والے، دعا کرنے والے، ان کی خاطر ہر جگہ چیک کیا تھا، تو جو اچھا جانور جس میں گوشت پایا جائے اور یہاں کے غریب لوگوں کا بھلا ہو، $150 بنتے ہیں قربانی کے ایک حصے کے، اور اگر جانور دمبا یا بکرا اچھا لینا ہے تو پھر وہ $250 بنتے ہیں. قربانی کا ایک حصہ $150 اور چھوٹے جانور کا $250. اس بیان کا تیسرا اور آخری حصہ جو پہلے حصے کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے، امید ہے اب اسے غور سے سنیں گے. ہم نے اس یونیورسٹی کی تعمیر اور جو کچھ بھی پیش آیا تھا روڈ کا بنانا، اور رمضان سے پہلے آپ سے یہ اپیل کی تھی کہ دنیا بھر میں جو مسلمان بھی ہمیں سنتے ہیں اور محبت اور تعلق کا اظہار فرماتے رہتے ہیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ رمضان میں $500,000 چاہیے تاکہ یہ کام سمٹا جائے، یہ کام نبیڑ دیا جائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بہت سے دوستوں نے اس اپیل پہ کان دھرا اور انہوں نے واقعی کام کیا جو انہیں کرنا بھی چاہیے تھا، ان کا حق بنتا تھا، ان کی محبت کا حق بنتا تھا. تو اس سلسلے میں جو حساب و کتاب ہے وہ ذرا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک اچھی چیز ہے وہ بھی اور ایک بری چیز جو آپ دیکھیں گے. 30 مارچ کو, کیونکہ اپریل میں رمضان شروع ہو گیا تھا, تو 30 مارچ تک اس اپیل کے بعد ہمیں آپ کی طرف سے $56,600 ملے تھے. زکوٰۃ بھی اس میں شامل تھی اور مختلف حضرات نے پانی اور دیگر پروجیکٹس کے لیے پیسے بھجوائے تھے. پھر ہمیں 2 اپریل کو $49,000 پھر ملے تھے. پھر 5 مئی کو $114,000 پھر وصول ہوئے, اور مئی کے بعد اب جو جون میں رقم آئی ہم نے اسے بھی رمضان ہی میں شمار کیا ہے, وہ 58,500, 56,600, 49,000, 114,000 اور $58,600 آخری مرتبہ 2 جون کو ہمیں وصول ہوئے ہیں. اور یہ کل جو بھی آپ اس کا بنا لیں, ایک چیز اور تھی کہ امتیاز صاحب نے شکاگو میں, وہ پرانے تعلق والے تھے, انہوں نے اپنا ایک پلاٹ دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میں پورا پلاٹ زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہوں, تم اسے بیچ لو. اور جو بھی 85 لاکھ میں وہ پلاٹ بکا, اور یہ کل رقم جو تھی آپ کی وہ جو ہمیں موصول ہوئی ہے وہ 3,23,334 ہے. 3,23,334 ہیں, اور وہ پاکستان کے حساب سے 6,74,365 روپے بنتے ہیں. ہم پھر دہرا دیتے ہیں کہ 3,23,334 امریکن ڈالرز ملے, اور وہ پاکستان میں جو کنورژن ہوئی اس کی وہ 6,74,365 روپے اس کے بنے. اللہ کا شکر ہے, جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ اپنے صحیح مصارف میں خرچ ہوئے. ہمیں بہت اس پہ فخر ہے, اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک یہ چیز رہے گی کہ کسی نے دنیا میں, اللہ کا شکر ہے, ایک بار بھی فون کر کے کبھی نہیں پوچھا کہ جو ہم بھیج رہے ہیں یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. یہ آپ کے اعتماد کی علامت ہے, اور ہمارے لیے یہ ایک جہنم کی راہ سے گزرنا ہے. اگر گڑبڑ کر دیں تو آپ کا اعتماد کھو دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو یہ آپ کا پیسہ ہے, اور خدا کے ہاں جواب دینا بہت مشکل. ہم جیسے لوگ اس آزمائش سے خدا نہ ہی گزارے. اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا, اللہ کی توفیق سے جو اس میں ہم احتیاط کر سکتے تھے, کوشش کی تھی, یہ نہیں کہتے پورے, یہ کیا کوشش کی تھی, اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور جو اس میں کمی رہ گئی ہے, ہم نے تو 5 لاکھ کہا تھا, تو آپ نے تو 3.25 لاکھ, تو تقریباً 2.25 لاکھ کی کمی ہے. آپ سے درخواست ہے اسے پورا کریں تاکہ ہم آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دیں. جو بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں, جو کام ہم کر رہے ہیں, ہمارا پورا خیال تھا کہ ہم اس سال تعلیمی نظام جو ایجوکیشنل سیشن ہے اسے شروع کریں گے, لیکن آپ نے پیسے ہی نہیں اتنے پورے کیے, تو اب یہ کیسے شروع. مگر ایک بات یہ ہے کہ اسے پورا کرنا چاہیے. ہم سب دوستوں کو ہی مل کے پورا کرنا ہے, تاکہ ہمارے ملک میں اس امت کے لیے, صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں, اس امت کے لیے, اور ہم ایسی بہترین ایک چیز بنائیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں آئیں, 6 مہینہ رہیں, یہاں کے ماحول کو دیکھیں, اور اسلام کو عملاً ہم ناقص لوگوں سے سیکھیں, اور اسلام کے متعلق جو کچھ شبہات ان کے دل میں ہیں, وہ کسی بھی زبان میں ہیں, وہ کسی بھی ملک سے آئیں, وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, یہ انشاءاللہ یہاں کی ذمہ داری ہے ندوہ کی کہ ہم ان لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم بھی دیں اور عملاً دکھائیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. دوسری بات ہم نے عرض کی تھی کہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے $20,000 زکوٰۃ, $1,00,000 زکوٰۃ کا دیا ہے, تو کرنا کیا چاہیے. ہم نے عرض کیا تھا نا کہ اتنا پیسہ اچھا نہیں, آپ اسے تقسیم کریں 11 پہ. آپ نے ہمیں ڈالرز بھیجنے, فرض کیجئے 1 لاکھ زکوٰۃ, تو ہر مہینے $9,000 بھیج دیں, بس وہ کھپ جائیں گے, استعمال ہو جائیں گے, پھر آ جائیں گے, پھر استعمال ہو جائیں گے. ہمارا مزاج یہی ہے بس کہ زیادہ دولت اور پیسہ جو ضرورت کے مطابق ہے مل جائے اور اسے خرچ کر دیں, اور دینے والے کو بھی ذرا اطمینان رہے, اور یہاں وصول کرنے والے اور کام کرنے والوں کو بھی اطمینان رہے. ہم جو چیز تحفے میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہی چیزیں ہیں. ہم نے دارالقرآن کے لیے محنت کی, جس دن دارالقرآن بن گیا نا, اور اللہ کا شکر ہے لاسٹ ایئر ہر مہینے کوئی نہ کوئی امریکہ سے کوئی نہ کوئی دوست آتا رہا. گلزار صاحب آئے, رضوان صاحب آئے, خالد صاحب ان کے عزیز, ہر کوئی آیا اور دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا. تو ہمارے پاس اب 10 مہینے باقی ہیں, ابھی 11 مہینے ہم نے اسے پورا کرنا ہے. 2.25 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے, اسے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کر دیجئے, اور اللہ نے چاہا تو اتنی زبردست چیز ہے. آپ جب دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس ملک میں اور عالم اسلام میں ایک انشاءاللہ بہت اچھا ادارہ وجود میں آیا ہے, جہاں آپ کے بچوں نے اور اگلی آئندہ آنے والی نسلوں نے پڑھا. ہم نے ایک دن حضرت سے پوچھا تھا, رحمہ اللہ, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے کہا حضرت ندوہ کا کیا ماحول ہوتا تھا جب یہاں آپ پڑھتے تھے؟ تو حضرت ہنسے اپنے بچپن کو یاد کر کے, ان دنوں کو یاد کر کے, پھر فرمایا کیا ماحول ہوتا تھا, ہر ہفتے جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی تو ہم بچے لائن میں لگ جاتے تھے, اور فیکٹری جو بھی ہوتی تھی اس کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی ٹوپیاں سروں سے اتار کے پھیلا دیتے تھے, جانے والا ایک آنا ایک دھیلا جو بھی ہوتا تھا ہماری ٹوپیوں میں ڈال دیتا تھا, اور یہ ہم لاتے تھے تو ندوہ چلتا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے بھیا, اللہ کی راہ میں یہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں, اور یہ ننگ اور غربت برداشت کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد بھی اللہ کی مرضی ہے قبول فرما لے, ان کی مہربانی ہے, ان کی عطا ہے, ان کی رحمت ہے, ورنہ اجارہ کس کو ہے. آج اچانک ایک چیز پیش آئی, ہم اسی جگہ پہ بیٹھے کچھ چیزیں کچھ لکھنے پڑھنے میں مصروف تھے, تو معلوم ہوا کہ مری انتظامیہ نے یہ طے کیا ہے کہ جو بلڈنگ ہے اس کو ہم گرائیں گے. کچھ سمجھ نہیں آئی اب تک بھی کہ یہ کیا چکر ہے, کیا چیز ہے, لیکن اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور ہمارے علم میں نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. آپ اس سے اگر کسی کے تعلقات شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم, یا ان کے صاحبزادے حمزہ صاحب تک ہیں, تو انہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نہیں جانتے یہ بلڈنگ کو کیوں توڑ رہے ہیں, کیا وجہ. جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم گئے تھے آفس میں مری, اور انہیں جا کے کہا تھا کہ نقشہ بنا رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں, یہ چیز, ان کا کوئی ضرورت نہیں. پرائم منسٹر نے کہا ہے ملک میں تعمیرات چلیں گی تو پورے ملک کا پہیا چلے گا, آپ بنائیں. 3 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, آج تک تو کوئی نہیں آیا. روڈ گر گئی, کروڑوں روپے اس پہ لگا کے اس روڈ کو کھڑا کیا ہے. اس رمضان میں ان کے آفیسرز روز آتے تھے کہ سر کچھ کر دیں, ٹریفک دو طرفہ ہو جائے. وہ سب کیا ہے, ایک پائی کسی حکومت سے نہیں لی, ایک پائی. ان کے آفیسرز آتے رہے, دیکھتے رہے, ہم انہیں یاد دلاتے رہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں, لائیں سریا, لائیں سیمنٹ, ہم کہاں سے لائیں, کچھ نہیں. اس لیے کہتے ہیں تم نے نقشہ نہیں, بھئی ہم آپ کے سامنے کہاں سے نقشہ رکھتے, رجسٹریشن کرواتے, یہ قانون ہی نہیں تھا. جب ایک چیز کا قانون ہی نہیں ہے اور آپ کے آفس والے خود کہہ رہے ہیں کہ جائیں اپنا, اور 3 سال کام ہے, 3 سال کا, 3 سال میں کچھ یاد نہیں ہے. آپ آخری مرحلے پہ, پوری دنیا میں جو لوگ اس بات کو سن رہے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے, آپ سوچیں آپ کو کیا کرنا ہے. اب یا تو ہم علمی کام کر لیں, یا آپ سے پیسے جمع کر لیں, یا ادارے بنا لیں, ہم کیا کیا کریں. اسی لیے ہم نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ ہمیں اس ادارے میں ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو بہت کم تنخواہ پہ کام کریں, اور اس فکر کو آگے لے کے چلیں کہ ہم نے اس نظام کی تبدیلی کے لیے جو افراد ہیں وہ کن اداروں میں تیار کرنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے۔